تمام شہداء اور آپ کے مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مخدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. سید الشہداء کی بارگاہ اقدس سے توسل کرتے ہوئے سب مل کر ساتھ ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابا عبد اللہ، الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا يا وجيها عند الله.
جلوس اور مجالس کی حفاظت کے لیے
یا وجيهان عند الله، اشفع لنا عند الله.
صلوات بر محمد و آل محمد. اما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، صلوات بر محمد وآل محمد. خداوند متعال کے شکر اور احسان کے ساتھ کہ اس نے فرش عزائے امام حسین علیہ السلام پر مستقل ہمیں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اب ہم عاشورہ حسینی سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. سلسلہ مجالس کی یہ آٹھویں گفتگو ہے، اور آج مجھے اپنے موضوع کو ایک حد تک سمیٹ لینا ہے، اس لیے کہ کل کی رات چاہتا ہی ہوں کہ چونکہ شب عاشور ہوگی تو شب عاشور پر گفتگو کی جائے، اور کل جو واقعات قیام حسینی میں پیش آ رہے تھے اور کل جو خطبات سید الشہداء نے ارشاد فرمائے وہ انشاءاللہ یہاں پر بیان کیے جا سکیں. شاہ کربلا و منطقے میں کربلا، یہ ہمارا موضوع رہا، اور اس میں ہم نے سید الشہداء کے اصحاب کے بارے میں بیان کیا اور زمانے کے امام کے اصحاب کیسے ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم نے چاہا کہ آپ تک پہنچ سکے، اور یہ سعادت ہمیں نصیب ہو سکے کہ فرزند زہرا کے نصرت کر پائیں انشاءاللہ. اگر خلاصہ کیا جائے گفتگو کا، تو ہم نے عرض کیا تھا سب سے پہلے، اگر آپ کے اذہان میں موجود ہو، کہ ہم نے جس سلسلہ ہدایت کو مانا ہے یہ بہترین شجرہ وہ ہے کہ جو پوری تاریخ انسانیت میں وہ یونیک شجرہ ہے کہ جہاں یکے بعد دیگرے اتنی نسلیں معصوم اللہ نے رکھی ہیں جو کسی اور نسل میں نہیں رکھے، اور سلسلہ اس طرح سے رکھا کہ اس میں سے ایک ایسا چمکتا ہوا ستارہ ہے اور گویا سورج کی مانند آفتاب ہدایت ہے. کہ اگر ہم امیر المومنین سے شروع کرتے ہیں اور بارہویں امام تک پہنچتے ہیں تو امام شافعی کا وہ جملہ سامنے آتا ہے کہ اگر یہ نام کسی بے عقل پر پڑھ دو اور وہ صاحب عقل ہو جائے تو حیرت نہ کرنا، فقط نام. اور ہم نے یہ بھی گزارش کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے کبھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نہیں کہا، اس لیے کہ شیعت کا عقیدہ نہیں ہے کہ امیر المومنین خدا ہے، نعوذ باللہ، یہ نصیریوں کا عقیدہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے. ہاں جب ہم فضائل بیان کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ آپ حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، کہ جس کا جواب کئی مرتبہ پہلے بھی دے چکا ہوں، پھر گزارش کر دوں کہ سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں. لا تلبس الحق بالباطل، قرآن کہتا ہے حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو. ہم سچ اور جھوٹ کو مکس نہیں کرتے. سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں. اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، ان کو شکوا ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں. زندہ آباد، مردہ آباد. ساری دنیا کے بادشاہ اس بات پر قتل کرتے رہے کہ ہمیں خدا مانو. فرعون نے اس بات پر قتل کیا کہ جس نے مجھے خدا نہیں مانا، قرآن کہتا ہے کہ اس نے سولی پر چڑھا دیا اسے. نمرود نے اس بات پر قتل کیا کہ مجھے خدا مانو، خدا نہیں مانو گے تو قتل کر دوں گا. واحد علی تاریخ میں وہ واحد بادشاہ اور لیڈر ہے کہ علی نے قتل کیا اس بات پر کہ مجھے خدا نہ مانو. جو خدا مانتا تھا اسے جلا دیا، نصیری کو جلا دیا امیر المومنین نے. علی نے کہا کہ مجھے خدا نہ مانو. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ علی نے خلافت کے لیے اپنی آواز کو بلند کیوں نہیں کیا جب غصب کر لیا گیا. یہ بات بھی غلط ہے کہ امیر المومنین نے کئی مرتبہ احتجاج کیا ہے لیکن تلوار نہیں نکالی، اس لیے کہ اب کیا گزارش کروں. استاد اسد جلالوی صاحب ہیں، انہوں نے چار مصروں میں عجیب قیامت کی ہے. غور فرمائیے گا، خدا خود احمد مختار کر دے، نبی خود صاحب دستار کر دے، خدا خود احمد مختار کر دے، نبی خود صاحب دستار کر دے، خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا خدا بننے سے جو انکار کر دے، خدا بننے سے جو انکار کر دے. یہاں سے پاکیزہ سلسلہ نسب کا آغاز ہوتا ہے اور ایک کے بعد ایک. البتہ ظاہر ہے کہ جو نہیں چاہتے تھے کہ اسلام اصل شکل میں مسلمانوں تک پہنچ سکے، انہوں نے یکے بعد دیگرے ہدایت کے ان میناروں کو شہید کرتے رہے. وہ اور جو شہادت کا سلسلہ تھا تو حدیث ہم تک پہنچتی کہ ما منا مقتول او مسموم، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ یا جسے قتل کیا گیا ہو یا جسے زہر دے کر شہید کیا گیا ہو. اور امیر المومنین وہ ہیں جنہیں زہر کی مصیبت بھی برداشت کرنا پڑی اور تلوار کی سختی بھی سہنا پڑی. لہذا یہ سلسلہ چلتا رہا. اور پھر ہم نے بات گزارش کی، دیکھیے یہ سب ایک نور کے حامل وہ ہستیاں ہیں. آپ نے یہ حدیث کثرت کے ساتھ سنی، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، صلوات علی محمد و آل محمد. لیکن جس طرح یہ کہنا صحیح ہے کہ پہلا بھی محمد اور اوسط بھی محمد اور آخر بھی محمد اور سب کے سب محمد، ویسے ہی بالکل یہ کہنا بھی درست ہے کہ پہلا بھی علی اور اوسط بھی علی اور آخر بھی علی اور سب کے سب علی. اس لیے کہ پہلے امام علی علیہ السلام اور چوتھے امام جو وسط میں ہیں پھر علی علیہ السلام، اور آٹھویں امام جو وسط میں ہیں پھر علی علیہ السلام، اور دسویں امام جو اختتام پر ہیں پھر علی علیہ السلام. لہذا یہ سب کے سب علی ہیں. بلکہ ایک حدیث آپ تک پہنچا دوں، حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، عجیب جملہ ہے، شاید اس سے پہلے آپ تک جملہ نہ پہنچاؤ. ہم سب کے سب محمد ہیں، یہ آپ نے سنا ہے، سب کے سب علی ہیں آپ تک گزارش کر دیا میں نے. امام نے ارشاد فرمایا منا اثنا عشر مہدیا، ہم جس طرح سب محمد ہیں جس طرح سب علی ہیں ہم بارہ کے بارہ مہدی بھی ہیں. من اللہ ماشاء اللہ اللہم. لہذا اور پھر ہم نے آپ سے گزارش کیا یہ سلسلہ نسب بارہویں پر یقین جتنا شاید پہلے پر اتفاق نہ ہو شیعہ اور سنی برادران میں، اتنا بارہویں پر اتفاق ہے. بلکہ آپ سنی مدارک سے ایک حدیث آپ کے سامنے گزارش کر دوں، من انکر خروج المہدی فقد انکر ما انزل علی محمد. ان کے حدیث ہے کہ جو مہدی کے خروج کا انکار کر دے وہ ان تمام چیزوں کا انکار کر دے گا جو سرکار ختمی مرتبت پر نازل ہوئی تھی. امام شافعی نے اپنی کتاب میں حدیث کو لکھا ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ مہدی کے خروج سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہاں اس بات پر اختلاف ہو سکتا ہے کہ جناب علی ان کی ولادت بسعادت ہو گئی یا نہیں ہوئی، لیکن ظہور فرمائیں گے تم نے گزارش کیا. اور یہ بات دشمنان اہل بیت اچھی طرح سے جانتے تھے. لہذا تھوڑا سا آپ کو تاریخ کے آئینے میں لے کر چلوں گا کہ غور فرمائیے گا، یہ دشمنان اہل بیت جانتے تھے کہ بارہ ہیں، بارہ کے بعد نہیں ہیں، بارہ تک سلسلہ رک جائے گا. تو آپ تاریخ پہ دیکھ لیجئے گا سرکار کی جو وفات ہے وہ کون سی ہجری میں ہے، تو گزارش کرتے جسے یاد ہو نا جی، 11 ہجری. یاد سب کو تھا انشاءاللہ، کہا آپ سب کی جانب سے انہوں نے. تو 11 ہجری میں سرکار کی وفات ہے. جب 11 ہجری میں سرکار کی وفات ہو گئی اس کے 3 مہینے بعد، میں ذرا سا تاریخ آپ کے سامنے بیان کر دوں پھر ایک نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ دشمنان اہل بیت اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ سلسلہ 12 کی عدد تک رک جائے گا، تو وہ اپنی منصوبہ بندی کر کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ بات نہیں ہے، انہوں نے اپنی پلاننگ کی ہوئی تھی. ہاں ومکروا ومکر اللہ، تم بھی اپنی پلاننگ کرتے ہو، اللہ بھی اپنی پلاننگ کرتا ہے. قرآن کی آیت ہے واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے. موجودہ الفاظ میں اگر ترجمہ کر دوں تو یہ بنے گا. سرکار کی وفات ہو گئی، 3 مہینے بعد حضور کی بیٹی دنیا سے کہتے ہوئے چلی گئی کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ. بابا وہ مصیبتیں آئیں کہ اگر روزے روشن پر پڑتی تاریخ راتوں میں بدل جاتے. سن 40 ہجری میں مسجد کوفہ میں ایک صدا گونجی فستو رب الکعبہ، اور پھر جبرائیل کی صدا گونجی کہ لقد قتل امیر المومنین لقد تہدمت ارکان الہدا، امیر المومنین مارے گئے، ہدایت کا جو ستون تھا وہ گر گیا. 40 ہجری. آگے تشریف لے جائیے، 10 سال بعد مدینہ منورہ نے یہ منظر دیکھا کہ کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے، اور وہ تشت میں جو ٹکڑے گر رہے تھے
حدیث میں اور روایت کا یہ جملہ ملتا ہے میں تاریخ میں کہ جو اس میں خاک تھی اس تشت میں، اس تشت سے دھواں اٹھ رہا تھا زہر کی شدت کی وجہ سے. جب تشت سے دھواں اٹھ رہا ہو تو نہیں معلوم میرے مولا حسن مجتبیٰ کے کلیجہ اطہر پر کیا اثر ہوا ہوگا. اور پھر اس شہادت کے 10 سال بعد تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک لاشا تھا جو بے گور و کفن کربلا کی زمین پر 3 دن تک پڑا رہا. یہاں سے تھوڑا سا مجھے آپ کو آگے لے کے جانا ہے. 95 ہجری میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا جو 35 برس تک اپنے بابا پر روتا رہا تھا، جس نے ذبیحہ کو دیکھا تو گریہ کیا اور سوال کیا کہ کیا جب اسے ذبح کیا تھا تو پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح کیا تھا؟ اور قصاب جواب دے دے کہ ہاں 3 مرتبہ جب تک پانی نہیں پلا لیا اس وقت تک ذبح نہیں کیا. اور میرے مولا وہاں سے کربلا کا رخ کر کے کہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ. اب عاشور قریب ہے نا، اب مجلس کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ گریہ مستقل جاری رہے کہ بابا مدینہ کے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے، وہ کیسے لعین تھے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جنہوں نے میرے بھائی علی اصغر کو شہید کر دیا پیاسا. 95 ہجری میں اس کے بعد ایک منزل وہ آئی کہ جب 5ویں نور امامت کی شہادت ہوتی اور وہ کہتے ہوئے دنیا سے گئے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میری وصیت یہ ہے کہ میرے مال میں سے ایک حصہ رکھا جائے اور منا کے میدان میں میرے نام سے میرے جد حسین کی مجلس برپا کی جائے. اور 148 ہجری میں وہ منظر دنیا نے دیکھا کہ جس نے فقہ جعفری کو سب سے زیادہ دنیا تک پہنچایا تھا وہ یہ کہتا ہوا رخصت ہو گیا کہ لا تنالو شفاعتنا الا من استخف بالصلاح، خبردار ہماری شفاعت ہر ایک کو مل سکتی ہے لیکن اسے نہیں مل سکتی جس نے نماز کو کبھی حقیر سمجھا ہو. اور چھٹے امام یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئے. اور پھر 184 ہجری میں اس امام کی شہادت بھی ہو گئی کہ جس نے اپنی زندگی کے نہیں معلوم کتنے برس اور کتنے دن قید میں گزارے کہ مرزا دبیر کو یہ کہنا پڑا کہ مولا پہائے شدت اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی. 184 ہجری میں اس مولا کی بھی شہادت ہو گئی. اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ ایک غریب الغربہ تھا کہ جسے مشہد مقدس میں زہر دے دیا گیا اور مولا شہید ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ 220 ہجری میں میرے اس امام نے شہادت پا لی کہ جو سب سے کم عمر ترین امام تھے، 25 برس کی عمر میں میرے مولا امام جواد امام تقی وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. فقط 25 برس کی عمر، یہاں تک مجھے پہنچانا تھا آپ کو. 25 برس کی عمر میں مولا رخصت ہو گئے. بات کمپلیٹ کرنے کے لیے گزارش کر دوں کہ 254 ہجری میں وہ منزل آئی کہ جب 10ویں امام سامرہ میں نظر بند تھے اور دنیا سے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ تم آل محمد میں کسی ایک کو بھی چین سے رہنے نہیں دو گے. اور پھر 260 ہجری میں تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ جس کی یاد آپ جب ایام عزا کا اختتام ہوتا ہے تو سوگ بڑھاتے ہیں، 8 ربیع الاول کہ جس میں میرے مولا امام زمانہ کے والد گرامی کو شہید کیا گیا. 8 ربیع الاول کو شہادت ہے لیکن یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ مولا کو زہر 1 ربیع الاول کو دیا گیا تھا. 8 دن تک مولا صبح و شام تڑپتے رہے. اور یہ عجیب مظلومیت اہل بیت اطہار کی، جب ہم سنتے ہیں نا مولا کو زہر دیا گیا، یہ سن لینا آسان ہے. نوے امام کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جب زہر دیا گیا ان کی زوجہ ام فضل نے جو مامون الرشید ملون کی بیٹی تھی، جب زہر دیا ہے نوے امام کو تو بہار الانوار میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ نوے امام ایسے تڑپ رہے تھے جیسے اگر کسی مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے وہ تڑپا کرتی. نوے امام تڑپتے رہے. 11ویں امام کو جب زہر دیا گیا تو 8 دن تک تڑپتے رہے اور آخر وقت میں پانی مانگا اور پانی نصیب نہ ہو سکا اور مولا پیاسے اس دنیا سے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ. آپ غور فرمائیے گا کہ یہ جو پہلے سے لے کر 11ویں تک شہادتیں ہیں ان میں ایک چیز آپ نے محسوس کی ہے، مولا امیر المومنین کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو میرا بچہ یہاں سے کہہ سکے 63، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام 57، چھٹے امام جن کی عمر مبارک سب سے زیادہ تھی سوائے امام زمانہ کے ان کی عمر مبارک سب سے زیادہ ہے 65، 8ویں امام 50 برس کی عمر میں دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں یہ وہ عمر مبارک ہیں کہ جو گویا ایک زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے بعد دنیا سے جا رہے ہیں. 57 63 یہ ایک نارمل ایج ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے معاملہ 90 تک پہنچا، مجھے آپ کو امام زمانہ تک لے کے جانا ہے، دشمن سمجھ رہا تھا ہم نے 8ویں کو شہید کر دیا ہے، اب معاملہ 12ویں تک قریب ہے، لہذا 8ویں کے بعد جو آپ عمر مبارک دیکھیے تو 9ویں امام 25 برس کی عمر میں شہید ہوئے ہیں، 10ویں امام 42 برس کی عمر میں شہید ہوئے ہیں، 11ویں امام 28 برس کی عمر میں شہید ہوئے ہیں، 25 42 28، اس لیے کہ دشمن جان رہا تھا کہ اب 12ویں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ اگر 12ویں کو بھی شہید کر دیا جائے نسل امامت ختم ہو جائے گی۔ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی یہ معتبر حدیث ہے شیعہ سنی کہ دشمن بھی جانتا تھا کہ رسول کہہ کر گئے کہ 12 آنے والے ہیں۔ اب میں اس 14ویں صدی کے مسلمان کو کیا کہوں یا نام لے کے بات کروں تاکہ آپ تک بات سمجھ میں آ سکے۔ متعصب افراد بھی تھے جنہوں نے امام مہدی کے وجود کو مانا ہے، سوائے نہیں معلوم اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہنے والے غامدی، اس کی ویڈیو جا کر دیکھیے گا انٹرنیٹ پر، نہیں معلوم کیوں بظاہر اس پڑھے لکھے شخص نے دعویٰ کر دیا کہ جتنی مہدی کے بارے میں حدیث ہیں سب ضعیف ہیں، انکار کیا۔ میں کہوں گا کہ اس سے بہتر تو بسا اوقات کچھ لوگوں کو دیکھ کر فرعون کو داد دینے کا جی چاہتا ہے، فرعون کو داد دینا کیوں؟ اس لیے کہ نجومی کہہ کر گئے تھے کہ ایک موسیٰ آنے والا ہے اور فرعون کو یقین آ گیا، یہاں محمد مصطفیٰ کہہ کر گئے کہ مہدی آنے والا ہے اور ان جیسوں کو یقین نہیں آتا۔ تو انہیں پتا تھا ان دشمنوں کو، لہذا جیسے ہی 11ویں امام کی شہادت ہوئی ہے، مولا سامرہ میں تھے، سامرہ میں مولا کو نظر بند کیا گیا تھا، گھر بند تھا مولا کا، ملنے کی اجازت نہیں تھی کسی کو، بہت محدود افراد ملتے تھے مولا سے۔ جیسے ہی شہید کیا گیا تو فوراً دشمن کی فوج نے حملہ کیا، مولا کے گھر پر تلاش کرنا شروع کیا کہ کوئی بچہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، لیکن جیسے پروردگار کا وہ مظہر قدرت تھا کہ قصر فرعون میں موسیٰ کی پرورش کر ڈالی، وہ فرعون کے جو موسیٰ سے ڈر رہا تھا جس کی خاطر 30,000 بچوں کو قتل کیا، اللہ اکبر، 30,000 بچے قتل ہوئے لیکن اسی قصر میں فرعون کی پرورش ہو گئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کی جب پرورش ہو گئی، لہذا 12ویں امام کی والدہ گرامی حضرت نرجس خاتون کے حق یہ ہے کہ اس بی بی کے نام پر ایک درود بھیجے، محمد علی محمد پر اللہ ما صل، اس بی بی کی زیارت میں، یہ بی بی جو ہیں ان کا مقام کسی طور پر بھی شہزادی ام البنین سے کم نہیں ہے، اس بی بی کی عظمت چونکہ ہم بیان نہیں ہوتی مجالس میں کہ جب سامرہ شہر میں شیعہ بھی رہتے ہیں سنی بھی رہتے ہیں، مکس پاپولیشن ہے، اور امام نے خود ارشاد فرمایا 11ویں امام نے، یہ پہلے سے رہتے ہیں شیعہ سنی، قبری فی سر من رعا امان للجانبین، میری قبر سامرہ میں یہ امان ہے دونوں کے لیے، شیعوں کے لیے بھی امان ہے اور سنیوں کے لیے بھی امان ہے، امام نے ارشاد فرمایا۔ تو لہذا وہاں پر بیماری پھیلی، طاعون کی بیماری، جس میں لوگ مستقل مرتے رہے اور ہر طبیب نے کہہ دیا تھا کہ یہ اتنی شدت کے ساتھ وبا پھیل چکی ہے کہ ہمارے پاس علاج نہیں ہے۔ اگر میں تھوڑا جلدی جلدی جا رہا ہوں تو مجھے معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے کچھ باتیں پہنچانی اور آج موضوع مکمل کر دینا ہے۔ کہا کہ طاعون کی بیماری پھیلی ہے اور طبیبوں نے منع کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ آیت اللہ مرزا شیرازی اس دور میں مرجع تقلید ہوتے تھے، لوگ ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ قبلہ ہو سکتا ہے کہ کوئی در اہل بیت اطہار پر ہو اور اس کی مشکل کشائی نہ ہو سکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا حل۔ انہوں نے کہا کہ ایک حل ہے، حل یہ ہے کہ سب مل کر زیارت عاشورہ پڑھیں، عاشور کے دن پڑھنا مستحب ہے، لہذا آج گزارش کر رہا ہوں، 100 درود 100 لعنت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے اگر آپ پڑھ سکیں، اور اگر کوئی ایک جگہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو پہلا ابتدائی حصہ وہ ایک ساتھ پڑھ لے، اور اس کے بعد 100 درود 100 لعنت آپ جلوس میں چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جلوس میں بسا اوقات بعض نوجوان افسوس ہوتا ہے کہ دیکھ کر نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ان کے چہرے پر کسی غم کے آثار ہوں، ان کی باڈی لینگویج سے محسوس ہو رہا ہو کہ یہ اس حسین مظلوم کے جلوس میں شہید ہیں جسے 3 دن کا پیاسا مارا گیا تھا، کیونکہ نعوذ باللہ جوکس بھی ہو رہے ہوتے ہیں، مذاق بھی ہو رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، اور پھر جلوس میں بھی چل رہے ہوتے ہیں، شرم کی بات ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا جلوس ہے، تو اس میں جلوس میں چلتے ہوئے بہترین کام کیا کریں، زیارت عاشورہ میں 100 درود 100 لعنت ہیں، آپ جلوس میں پڑھتے چلتے چلتے پڑھتے جائیے، چھوٹا سا کارڈ آپ زیارت عاشورہ کا اپنے ہاتھ میں لے لیجئے، کچھ مرتبہ پڑھیں گے آپ کو سلام بھی یاد ہو جائے گا، کچھ مرتبہ پڑھیں گے لعنت بھی یاد ہو جائے گی، اور پڑھتے نا بہترین عبادت ہے۔ انہوں نے کہا آیت اللہ شیرازی نے کہ سب زیارت عاشورہ پڑھیں اور اس زیارت کے ثواب کو ہدیہ کریں شہزادی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کو، مولا کی والدہ گرامی، ہدیہ کرو۔ یہ کام شروع کیا. اگر کسی کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مریض ہے کہ جو لا علاج ہے, وہ یہ کام کر دیکھے کہ مصلحت پروردگار میں ہوگا تو مولا کی والدہ گرامی کے صدقے میں اسے شفا نصیب ہو جائے گی. لوگوں نے کرنا شروع کیا, زیارت عاشورہ پڑی, بی بی کو ہدیہ کیا, اور ایک موقع ایسا آیا کہ خود بخود جو مومنین کے گھر تھے اس میں بیماری دور ہونے لگی. تو جو اہل سنت ساتھ میں رہتے تھے, بھائی پڑوس میں رہتے تھے, ساتھ دفتروں میں کام کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ تمہارے یہاں سے بیماری ختم ہو رہی ہے, کیا تمہارے کو ایسا طبیب مل گیا کہ جس نے کوئی علاج کر دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ طبیب ہے کہ جو جسموں کا علاج نہیں کرتا, یہ روحوں کا علاج کر دیتا ہے. کہ علاج کیا ہے؟ کہ زیارت عاشورہ پڑھو. اچھا انہوں نے کہا کہ ہم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کہا جی, حسین کا دسترخوان ہے, حسین کی زیارت ہے, شیعہ سنی سب آئیں زیارت پڑھیں. ایک حدیث میں نے شاید 2 سال پہلے یہاں گزارش کی تھی کہ سید الشہداء کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے, ایک اعتبار سے ایک فضیلت میں امیر المومنین کو بھی وہ عطا نہیں ہوا جو حسین ابن علی کو عطا ہوا ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے علی کی محبت, مولا نے خود ارشاد فرمایا, لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا على ان يبغضني ما ابغضني ولو سببت الدنيا بجماتها على المنافق على ان يحبني ما احبني. نہج البلاغہ ہے. مولا کہتے ہیں اگر میں اپنی تلوار سے مومن کی ناک کاٹ دوں تاکہ مومن مجھ سے نفرت کرنے لگے, ما ابغضني, اگر مومن ہوگا تو علی سے نفرت کر ہی نہیں سکتا. ولو سببت الدنیا بجماتها على المنافق, اور دنیا کی ساری نعمتیں منافق کے قدموں میں ڈال دوں کہ اب تو علی سے محبت کر لے. ما احبنی, کہ منافق, امیر المومنین کہہ رہے ہیں ما احبنی, منافق کبھی علی سے محبت کر نہیں سکتا. لأنه قضی فانقضى على لسان النبی الامی, اس لیے کہ فرما رہے ہیں کہ اس بات کا فیصلہ تو پہلے ہی رسول اللہ کر کے گئے تھے کہ یا علی ما یبغضک المؤمن وما یحبک المنافق. اے علی, زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان گر سکتا ہے, دنیا بدل سکتی ہے, لیکن یاد رکھنا کوئی مؤمن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا, کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا, نہیں ہو سکتا یہ. لیکن اللہ نے حسین ابن علی کو ایک مقام عطا کیا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ اے علی, اللہ نے تیری محبت کو فقط مومن کے دل میں رکھا ہے, لیکن حسین کے ساتھ ایسا نہیں کیا. حسین کی محبت کو مومن کے دل میں بھی رکھا ہے, غیر مومن کے دل میں بھی رکھا ہے. یہ پہچان ہے امام حسین علیہ السلام کی. ہندو بھی ماتم کرتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کا, جا کر دیکھیے. بعض عیسائی بھی کرتے ہیں, بعض یہودی بھی کرتے ہیں, آج انٹرنیٹ کی دنیا, جا کر دیکھیے, موجود ہے. جو لا گزارش کر دوں کہ اس پر آپ حسینیت کا لطف محسوس کر سکیں گے. یعنی رسول اللہ نے کیا کہا؟ رسول کہنا چاہتے ہیں کہ علی کی محبت کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے, لیکن حسین کی محبت کے لیے فقط انسان ہونا ضروری ہے. لبیک یا حسین, عاشور قریب ہے, بلند آواز سے لبیک یا حسین, لبیک لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. جزاکم اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور سید الشہداء کی ذات اقدس پر جو کربلا میں زائرین موجود ہیں, ان کی بھی جان و مال کی حفاظت کے لیے, اور جہاں جہاں ذکر حسین برپا ہے ان سب کی سلامتی کے لیے, جمیعاً یہاں سے لے کر وہاں تک بآواز بلند درود بیت محمد و آل محمد پر. اللہ غور فرمائیے گا, اہل سنت نے کہا ہم بھی زیارت عاشورہ پڑھیں, انہوں نے کہا پڑھیں. اہل سنت نے تاریخ یہ کہتی ہے کہ پڑھنا شروع کیا زیارت عاشورہ کو سامرہ میں, بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کیا. جس طرح شیعوں کے گھر سے بیماری دور ہو گئی تھی, اہل سنت برادران کے گھر سے بھی مولا کی والدہ گرامی کے صدقے میں دور ہو گئی. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی زیارت پڑھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہو کہ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد, جھوم جھوم کے, ہے نا, ترجمہ نہیں کروں گا اب اس کا, ہے نا. نہیں, کچھ باتیں بین السطور ہوتی ہیں تو اچھا لگتا ہے, صحیح نا. تو لہذا اپنے ہی اپنوں پر مل بانٹ کر لاندے کر رہے تھے اور اللہ اس کے صدقے میں شفا عنایت کر رہا تھا. لیکن یہ کہ زیارت عاشورہ کی بھی یہ برکت ہے اور شہزادی نرجس خاتون کا مقام ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, زندہ باد. بے شمار, بے شمار. اللہ بڑی مہربانی, آپ یہاں رک گئے بس اس موقع تک. تو دشمن جانتا ہے, لہذا اللہ نے یہ انتظام رکھا. یہ بی بی کی زیارت کا جملہ گزارش کر رہا ہوں. السلام علیکی یا شبیہ ام موسیٰ, سلام اس بی بی پر جسے اللہ نے مادر موسیٰ کی شبیہ رکھا تھا. یہ بی بی کی زیارت میں, کہ جیسے حضرت موسیٰ کی ولادت کو پوشیدہ رکھا گیا ویسے زمانے کے امام کی ولادت کو پوشیدہ رکھا گیا. اور پھر مولا کی ولادت بسعادت ہوتی ہے, تشریف لاتے ہیں مولا. تو یہ سفر تھا, اور یہاں تک بات پہنچا کر امام سے اگر ارتباط رکھنا ہو, بہت سے طریقے ہیں. ایک طریقہ, آج وقت نہیں ہے, زیارت جامع کبیرہ پہ بہت توجہ دیجئے گا. یہ وہ زیارت ہے کہ جو متروک ہے, ہمارے ہاں بہت کم پڑھی جاتی ہے, لیکن سینکڑوں علماء کے واقعات اس بندہ حقیر نے خود دیکھے ہیں جنہوں نے زیارت جامع کبیرہ کی تلاوت کی اور مولا کی خاص نظر کرم ہوئی. مفات الجنان میں, ایسا نہیں کسی اور کتاب میں آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہو, مفات الجنان میں. البتہ تھوڑی لمبی زیارت ہے لہذا لوگ پڑھتے ہوئے گھبراتے ہیں. تو زیارت کے بارے میں ہمارے یہاں ایک تصور یہ ہے کہ واجب ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھی جائے. نہیں, واجب نہیں ہے, بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. عراق میں آپ جا کر دیکھیے, ایران میں جا کر دیکھیے, زیارتیں لوگ بیٹھ کر بھی پڑھتے ہیں. لہٰذا اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کر پڑھ لیجئے زیارت, زیارت جامع کبیرہ. مفات الجنان میں جا کر دیکھیے گا. جامع کبیرہ کا مطلب کیا ہے؟ جامعہ یعنی وہ زیارت کہ جو اتنی جامع ہے کہ کسی بھی امام کے حرم میں جاؤ تو اس زیارت کو پڑھ لو. لہٰذا اسے کہا جاتا ہے زیارت جامعہ. اور خود یہ سوال کیا تھا عبداللہ نخی نے دسویں امام مولا امام علی نخی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس نے کہا تھا کہ مولا مجھے کوئی ایسی فصیح و بلیغ زیارت بتلا دیجئے کہ آپ کے حرم میں سے, آپ کے میں سے کسی کے بھی حرم میں جاؤں تو یہ زیارت پڑھ لوں. لیکن زیارت وارثہ پڑھتے ہیں, فقط کربلا کی زیارت ہے وہ. مولا رضا کی اپنی مخصوص زیارت ہے, مفاتی میں دیکھیے گا آئمہ بقی کی اپنی مخصوص زیارت ہے. لیکن زیارت جامعہ وہ ہے کہ نجف میں ہو, کربلا میں ہو, مشہد میں ہو, سامرہ میں ہو, کاظمین میں ہو, مدینہ منورہ میں ہو, جس مقام پر ہو آپ اس زیارت کو پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں پر بھی تمام آئمہ کی نیت سے کراچی سے پڑھ سکتے ہیں. اس نے کہا کہ مولا کوئی زیارت بتائیے کہ آپ میں سے کسی کے حرم میں جاؤں پڑھ لوں. فصیح و بلیغ زیارت, ہمارے ہاں علم امیر المومنین کا ذکر ہوتا ہے, باقی آئمہ کے علم کا ذکر نہیں ہو پاتا. اس زیارت کو پڑھ کر دیکھیے دسویں امام کا علم جو جھلک رہا ہے, اور وہ فصاحت و بلاغت کے بالکل آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی دوسری نہج البلاغہ آپ پڑھ رہے ہیں. یہ آڈیٹری میں خطابت میں نہیں کہہ رہا. حسن نوے امام, دسویں امام, نوے امام, پانچ برس کی عمر میں. علامہ ذیشان حیدر جوازی صاحب علی اللہ مقامہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں پانچ برس کی عمر میں ایک محفل سجائی گئی امام کے امتحان کے لیے. کئی دنوں تک محفل چلتی رہی, پانچ برس کے بچے نے 30,000 سوالات کے جوابات دیے. 30,000. پھر کہتے ہیں کہ یہ جوابات محفوظ نہ ہو سکے, ہم تک پہنچ نہ سکے, کہ اتنا بڑا علمی سرمایہ ضائع ہو گیا. لیکن امام نے جواب دیے, اور بلکہ ایک عجیب جملہ لکھا ہے تاریخ دانوں نے کہ جب 30,000 سوال کرنے والے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہوں گے. تو کوئی ایسا بھی آیا کہ جب پہنچا امام کے سامنے تو سوال بھول گیا, تو مولا نے مسکرا کر سوال بھی بتلایا اور سوال کا جواب بھی بتلایا. لہذا دسویں امام نے زیارت تعلیم فرمائی. ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں مولا کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا, ایک شخص آتا ہے ہندی زبان میں مولا سے بات کر رہا تھا, انڈین اس زمانے میں ہندوستان کی ایک ویلیو تھی. قد فتحیرت، میں حیران ہو گیا کہ امام تو کبھی عرب اسٹیٹ سے باہر